نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه القلوب قيمة العلم والعلماء پیج نمبر 522 سے شروع کریں گے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کے تمام احکامات بتائے, خرید و فروخت کے احکام بتائے, صلح اور جنگ کے احکام بیان فرمائے, امن اور خوف کے احکام بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کتاب کو سیکھا اور اس کے حلال کو حلال ٹھہرایا اور حرام کو حرام ٹھہرایا, اور اس کے اخلاق کو اپنا اخلاق بنایا اور اس کے آداب کو اختیار کیا. اور جہاں تک زندگی کے مقصد کا تعلق ہے تو وہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور اللہ عز و جل نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین کے ساتھ بھیجا ہے, اور کامل نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین میں پورے کا پورا داخل ہو, کامل دین اپنائے. اور لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی وہ اقتداء کرے, یعنی اس کی پیروی کرے. تو جو آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی اطاعت کی, آپ کا اتباع کیا, اس کے لیے جنت ہے, اور جس نے آپ کی نافرمانی کی تو وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے محروم رہے گا. اور علوم میں سب سے بہترین علم کون سا علم ہے؟ توحید کا علم. ہر شخص کے لیے اس کو سیکھنا لازم ہے, اور ایمان لانا ہر شخص پر لازم ہے, اس کے بغیر نجات ہی نہیں. اور یہ ایمان علم اور عمل دونوں سے مل کے بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان, اس کے اسماء و صفات, اس کے افعال کا علم, یہ سب سے زیادہ شرف اور بڑائی والا علم ہے. اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہو, اور صرف محبت نہیں بلکہ اطاعت بھی کرتا ہو. اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو بات تمہیں معلوم نہ ہو وہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو, اور جن مسائل میں مشکل ہو اس کے بارے میں معلوم کرو. اور اہل ذکر سے مراد انبیاء اور پیغمبروں کے اوپر نازل کیے ہوئے جو احکام کے عالم لوگ ہیں, یہاں اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں. اور پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خبر دی کہ قرآن میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان سے علماء ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. آج ہم قیمۃ العلم والعلماء کا پیج نمبر 522 پڑھیں گے. وافضل منازل الخلق عند اللہ منزلۃ النبوۃ والرسالہ فہم الوسائط بین اللہ وخلقہ فی ابلاغ رسالاتہ والتعریف بہ وبأسمائہ وصفاتہ ودینہ وشرعہ فہم اکمل الخلق علوما وآمالا واشرفہم اخلاقا. اور اللہ کے نزدیک مخلوق کی سب سے افضل ترین منازل میں سے ہے نبوت اور رسالت کی منزلت, یعنی یہ مقام سب سے افضل ہے انسانوں کا. تو یہی لوگ یعنی انبیاء اور رسول, یہی اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں, اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے, اس کا تعارف کرانے کے لیے, اس کے اسماء و صفات, اس کے دین اور اس کی شریعت کا تعارف کرانے کے لیے. تو یہ لوگ علم اور عمل میں تمام لوگوں سے زیادہ کامل, اور اخلاق میں سب سے زیادہ شرف رکھنے والے ہیں. کون؟ انبیاء اور رسل, جتنے بھی انسان ہیں ان سب میں سے یہ چنے ہوئے ہیں, اعلیٰ درجے کے ہیں. وجعل اشرف مراتب الناس بعدهم مرتبۃ خلافتهم ونیابتهم فی اممهم وهم العلماء الذين يقومون بتعليم الامة وارشاد الضال وتعليم الجاهل ونصر المظلوم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام لوگوں کے مرتبوں میں سے افضل مرتبہ قرار دیا ہے انبیاء کی خلافت کا, اور ان کے نائب ہونے کا ان کی امتوں میں, اور ان کے نائب ہونے میں علماء ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ علماء کا ہے, جو کہ امت کی تعلیم کی ذمہ داری کو قائم کرتے ہیں, اور ان کے گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں, جاہل کو تعلیم دیتے ہیں, مظلوم کی مدد اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ ان کے کاموں میں سے ہے. کیا کیا؟ امت کی تعلیم, تعلیم الامہ, اور گمراہوں کی رہنمائی, اور جاہل کی تعلیم, اور مظلوم کی مدد, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں. فہؤلاء افضل اتباع الانبیاء وهم ورثتهم حقا دون الناس ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. پس یہ لوگ انبیاء کے پیروکاروں میں سے سب سے افضل ہیں. فہؤلاء افضل اتباع الانبیاء، کون؟ علماء. اور تمام لوگوں سے ہٹ کر حقیقت میں ان کے وارث ہیں. کن کے وارث ہیں علماء؟ انبیاء کے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں. تو یہ جو شہداء ہیں ان کا معنی بھی علماء کیا گیا ہے.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه اخرجه مسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. یعنی جو جنت کا شوق رکھتا ہے اس کو کبھی بھی علم کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے. وَالنَّجُومُ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ يُهْتَدَى بِعِلْمِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْبِدْعِ. ستاروں کی روشنی سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کیا جاتا ہے. وَالنُّجُومُ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور یہی حال ہے علماء کا، ان کے علم سے ہدایت کا راستہ معلوم کیا جاتا ہے جہالت اور بدعت کے اندھیروں میں. وَالنُّجُومُ زِينَةٌ لِلسَّمَاءِ وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ زِينَةٌ لِلْأَرْضِ. اور ستارے آسمان کی زینت ہیں اور اسی طرح علماء زمین کی زینت ہیں، زمین کی خوبصورتی ہیں. وَكَذَلِكَ النُّجُومُ رُجُومٌ لِلشَّيَاطِينِ الَّذِينَ يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ وَيَكْذِبُونَ عَلَى الْخَلْقِ فَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ رُجُومٌ لِلشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِ. اسی طرح ستارے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے ہیں، وہ شیاطین جو سماعت کی چوری کرتے ہیں اور لوگوں پر جھوٹ بولتے ہیں. یہی حال ہے علماء کا، یہ انسانوں اور جنات کے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے، یعنی ختم کرنے کے لیے ہیں. ستارے کیا کرتے ہیں؟ شیطانوں کو رجم کرتے ہیں، اور علماء شیاطین انس و جن کو، یعنی ان کا مقابلہ کرتے ہیں جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں. قد جعلہم اللہ حراسا لدینہ وحفظۃ لشریعتہ ورجوما لاعدائہ واعداء رسلہ. بس اللہ نے ان کو اپنے دین کے پہرے دار، اپنی شریعت کے محافظ اور اپنے دشمنوں اور رسولوں کے دشمنوں کے لیے رجم کرنے والا مقرر کیا ہے. وَالْعِلْمُ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا لَا يَرْفَعُهُ الْمُلْكُ وَلَا الْمَالُ وَلَا غَيْرُهُمَا. علم صاحب علم کا دنیا اور آخرت میں وہ مرتبہ بلند کرتا ہے جو نہ کوئی بادشاہت کر سکتی ہے، نہ مال اور نہ ہی کوئی اور چیز. یعنی علم کے ذریعے انسان کو جو بلندیاں ملتی ہیں وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی. آج کل آپ دیکھیں بعض اوقات بچوں کا رجحان کیا ہوتا ہے، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں، یونیورسٹی جانے کا کوئی فائدہ نہیں، فلاں بچہ جو ہے وہ یوٹیوب سے اتنے کما رہا ہے اور فلاں بچہ جو ہے وہ یہ فلاں کام کر کے پیسے ارن کر رہا ہے. تو ان کا مطمئن نظر یا مقصد زندگی کیا ہو جاتا ہے؟ بس پیسے کمانا، اور اس کے لیے علم حاصل کرنے کی تو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. ایکچولی ہم نے علم حاصل کرنے کا مقصد ہی غلط کر دیا نا. یعنی ہم اسکول کالجز کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ بچے پڑھ کے پھر اچھی جاب کر سکیں. تو علم تو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ تو سکلز ہوتی ہیں جو کمائی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تو بچوں کے ذہن اس اعتبار سے صاف کرنے چاہیے کہ انہیں زندگی میں صرف پیسہ نہیں چاہیے، صرف پیسے سے ان کی عزت نہیں ہو سکتی، صرف پیسے سے نجات نہیں ہو سکتی، صرف پیسے سے ہر کام نہیں ہوتا، اس کے لیے علم چاہیے. علم انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے، اگر وہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے. علم انسان کی آخرت کو سنوارتا ہے، علم انسان کے لیے ایک زینت کا باعث ہے. تو ان اینی کیس، ہر صورت میں، چاہے پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، لیکن علم حاصل کرنا لازم ہے، اور اس کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے. وطلب العلم له اربع حالات، اور حصول علم کے لیے چار حالات ہیں. فمن طلب العلم للہ فہذا بارفع المنازل، پس جو اللہ کی رضا کے لیے علم طلب کرتا ہے اس کا تمام مراتب سے اونچا مرتبہ ہے، یعنی اس کا مرتبہ ہر مرتبے سے اونچا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. ومن طلب العلم للدنیا فقط فهو آثم، اور جو صرف دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، تو وہ گناہگار ہے. ومن طلب العلم للہ وللدنیا فهذا ينقص اجره ولا اثم علیہ، اور جو اللہ کی رضا اور دنیا کے حصول کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کا اجر کم ہو جائے گا، اس پر گناہ نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے، درجے بھی بلند نہیں ہوں گے. ومن طلبه ریاء فهو آثم، اور جو ریاکاری کے لیے علم طلب کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، تو وہ گناہگار ہے. وہ اقرب الناس من درجۃ النبوت العلماء واہل الجہاد، اور نبوت کے درجے کے سب سے زیادہ قریب علماء اور جہاد کرنے والے ہیں. فالعلماء دل الناس علی ما جاءت به الرسل، بس علماء نے لوگوں کو ان احکام شریعت پر رہنمائی کی جو پیغمبر لائے ہیں. واہل الجہاد جاہدوا علی ما جاءت به الرسل، اور جہاد کرنے والوں نے اس چیز کی نشر و اشاعت میں اور حفاظت میں جہاد کیا جس کو پیغمبر لائے ہیں، یعنی اس کو پھیلانے کے لیے سخت محنت کی، لوگوں تک پہنچانے میں. ومن فوائد العلم، اور علم کے فائدوں میں سے، ان یثمر الیقین، کہ وہ یقین کا ثمرہ دیتا ہے، اس سے انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. الذی ہوا اعظم حیات للقلب، جو کہ دل کی زندگی کے لیے سب سے عظیم چیز ہے. وبه طمأنینته وقوته ونشاطه، اور اسی کے ساتھ دل کا اطمینان، قوت، اور اس کا متحرک اور چاقو چوبند ہونا ہے. ولہذا مدح اللہ اہلہ فی کتابہ کما قال سبحانہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہ یقین علم کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آخرت کے سارے مراحل کا، تو سنی سنائی بات ہو صرف آخرت کی، قیامت کی، جنت کی، جہنم کی، تو بس وہ چند خیالات ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے بارے میں باقاعدہ علم حاصل کرتے تو پھر آپ کا یقین پختہ ہوتا ہے.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون.
واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان، یقین اور محبت یہ دونوں ایمان کے رکن ہیں. کیا چیز؟ یقین اور محبت، یہ ایمان کے رکن ہیں، پلرز ہیں. وعليهما ينبني، اور انہی پر ایمان کی بنیاد پڑتی ہے. وبهما قوامه، انہی دونوں کے ساتھ ایمان قائم ہوتا ہے. وہما یمدان سائر الاعمال القلبیۃ والبدنیۃ، اور یہ تمام دلی اور جسمانی اعمال کو مدد باہم پہنچاتے ہیں. ویثمران کل عمل صالح، اور ہر نیک عمل کا ثمرہ دیتے ہیں. وعلم نافع، اور علم نافع کا. وہدن مستقیم، اور سیدھے رستے کی ہدایت کا. تو کیا مطلب ہے؟ یقین اور محبت سے ایمان کی بنیاد پڑتی، یعنی کسی بات پہ یقین آتا ہے تو آپ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر محبت ہوتی ہے تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. اور پھر جتنے بھی عمل ہوتے ہیں، چاہے دل کے اعمال ہوں چاہے جسم کے اعمال ہوں، ان کو کہاں سے قوت ملتی ہے؟ یقین اور محبت سے. اور پھر اس کے نتیجے میں نیک عمل سامنے آتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یعنی نیک عمل، علم نافع اور سیدھے رستے کی ہدایت اسی سے قائم ہوتی ہے، یہی سے ملتی ہے. وبالعلم یعرف الانسان مداخل الشیطان ومقایده فی افساد بنی آدم. علم کی وجہ سے انسان جانتا ہے شیطان کے دل میں گھسنے کے رخنوں کو اور اس کی چالوں کو بنی آدم کو خراب کرنے میں. ہمارا سب سے بڑا اینمی جو ہے وہ شیطان ہے. وہ ہمارا اینمی ہمیں کس کس طرح ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا جب تک کہ ہمارے پاس علم نہ ہو. اور لوگوں کی اکثریت کے پاس اس بات کا علم نہیں کہ شیطان کس طرح ان پہ وار کرتا ہے، لہذا وہ اس کے پھندے میں آئے چلے جاتے ہیں، اس کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں. ولہذا جاء ذکر الشیطان فی القرآن کثیرا جدا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں شیطان کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے، کیونکہ انسانوں کو خبردار کرنا تھا کہ شیطان تمہارا کس طرح دشمن ہے. لہاجت النفوس الی معرفتہ لئلا یخدعھا ویغرھا فتقع فی حبائل مکرہ وکیدہ، تاکہ یہ شیطان ان کو دھوکہ نہ دے اور ان کو غرور میں مبتلا نہ کرے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی چال اور اس کے منصوبے کے جالوں میں گرفتار ہو جائیں. تو اس کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے تاکہ شیطان کی چالوں سے انسان واقف ہو سکے. وقد اخبر اللہ آدم بعداوته من اول يوم فقال سبحانه فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اور اللہ نے شیطان کی عداوت یعنی دشمنی کے متعلق آدم علیہ السلام کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، بس وہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوائے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے.
فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى.
اب تک کیا سمجھ میں آیا؟
سب سے زیادہ اہم علم جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے، باقی سب اس کے بعد. یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ فَقَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ رُجُومُ الشَّيَاطِينِ، تو اس میں ریپیل کرنے سے مراد ہے صرف یا پیوریفائی کرنا بھی اس کا یہاں پہ مراد ہے؟
ریپیل کرنا مراد ہے یہاں.
استاذہ ان ساری چیزوں میں جو نیت ہے نا، نیت پہ بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں علم دیا جاتا ہے سارے، لیکن یہ جو درجات ہیں اور حالات ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا.
ہم کام کرتے رہتے ہیں لیکن بغیر نیت کے کرتے ہیں، لہٰذا اس کا وہ اجر نہیں پاتے جو ہونا چاہیے. مثلاً آپ یہاں پر آئے، کلاس میں بیٹھے، میں آئی ہوں، آپ آئے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے سوچا کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہی ہوں؟ کانشیسلی تو کسی نے نہیں سوچا ہوگا، بس وہ کہہ دیا گیا کہ چلے جائیں کلاس میں تو آگے ہیں. ہاں وہ جمعے کو بالکل قلوب ہوتا ہے تو چلیں اٹینڈ کر لیتے ہیں، آج میں بھی چلی جاتی ہوں. کیوں چلی جاتی ہوں؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میں جو تکلیف اٹھا رہی ہوں، جو مشقت کاٹ رہی ہوں آنے کی بیٹھنے کی، تو کس لیے؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. اس سب کے پیچھے اصل مقصود اللہ کی رضا ہے. اس علم میں اضافہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، تب اصل درجات ملیں گے.
استاذہ جیسے علم کی بات ہو رہی تھی تو کسی علوم میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں ڈارکنیس نہیں ہے، سوائے توحید اور قرآن اور سنت کا جو علم ہے. تو جب ہم بچوں کے لیے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کتنی بڑی بڑی ڈگریز کا سوچ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے نا، مگر ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈارکنیس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر دنیاوی علوم کے اندر کہیں نہ کہیں تو ڈارکنیس آتی ہے. تو سب سے پہلی چیز وہ قرآن اور سنت کی علم بچوں کا پختہ بنیاد بنا دینا ضروری ہے تاکہ وہ آگے اندھیروں میں نہ پڑ سکیں. اور ایک دفعہ وہ علم جب ان کو ٹیسٹ آ جائے گا تو پھر محبت ڈیفینیٹلی ڈیولپ ہوگی. کہتے ہیں نا سویٹنس آف ایمان جس دل کے اندر آ جائے تو وہ پھر بات.
یقین اور محبت، یہ جو دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں،
علامہ اقبال کہتے ہیں نا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم.
بالکل.
تو محبت جو ہے
بالکل.
علماء کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے.
بالکل.
ان کا ادب اور ان سے محبت بھی،
اور بچوں کو علم کا شوق دلانا چاہیے.
یہاں جو حصول علم کے حالات، اس میں چار منازل، چار اس کی قسمیں بتائی گئی تھیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ سب سے اونچا اس کی منزل اور درجہ ہے، اور دوسرا تھا کہ جو صرف علم دنیا کے لیے تو وہ گناہگار ہے. جو تیسری کیٹیگری ہے نا، اس میں تھوڑا ڈرانے والی بات مجھے لگ رہی ہے کہ اللہ کی رضا پلس دنیا کمانے کے لیے تو اس کا ثواب نہیں ہوگا اور اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا، اس کا بلند درجہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ نیت یعنی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رضا بھی ہے اور دنیا بھی کمانے، دونوں نیت ایک ایٹ اے ٹائم نہیں کرنی چاہیے. صرف یہی ہے کہ خالص اللہ کی رضا،
خالص اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے، دنیا تو آئی جائے گی جو آنی ہے.
یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر جب ہم کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرنے لگتے ہیں یا کوئی ڈگری سلیکٹ کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ جو شاید صحیح گائیڈ نہ کر پائیں اور خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. پھر ہم وہ پڑھ لیتے ہیں جو ان ہوتا ہے. اب جو ان ہوتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ ہمارے لیے کیا کام آئے گا زندگی میں، کیونکہ میجورٹی جب جیسے جو مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ، انجینئرنگ کر رہے ہیں یا کچھ اور فیلڈ کا کام کرتے ہیں، تو پھر لڑکیاں بھی اس میں نکل پڑتی ہیں.
آج ہی خاتون نے اپنا مسئلہ بتایا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر ہیں، 4 سال کا ایک بچہ ہے، ایک دوسرا بچہ ہے، سیزیرین ہے، جاب کسی اور شہر میں ہے، ہسبینڈ کہیں اور رہتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ آتی ہیں، جب آتی ہیں تو سسرال والے تنگ کرتے ہیں، زندگی جہنم بنی ہوئی ہے بچی کی. میں سوچ رہی تھی کہ بچے بھی پیدا کر رہی ہے، ان کو سنبھال بھی رہی ہے شوہر کے بغیر، اور پھر جاب بھی کر رہی ہے، اور سارا دن ہاسپٹل میں. آپ کو پتا ہے کہ پھر کس قسم کی لائف ہوتی ہے، آپ تکلیف میں دیکھ دیکھ کے لوگوں کو، چاہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہو، چاہے وہ ای این ٹی کا ہو، چاہے ہارٹ کا ہو، چاہے کڈنیز کا ہو، سارا دن کیا سنتے ہیں سوچئے، سارا دن کیا باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں لوگوں کی تکلیف. تو انسان تو انسان ہے نا، چاہے کتنا بھی وہ اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھے، لیکن اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ دوسرے کی تکلیف محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتے. ایک عورت کے اندر کتنا سٹیمنا ہو سکتا ہے کہ فزیکل پینز بھی، ظاہر ہے کہ سرجری کے بعد جسم بو تو نہیں رہتا، پھر ایک دفعہ نہیں پھر دوسری دفعہ، اور پھر ان بچوں کو سنبھالنا بھی کہ جب گھر میں کوئی پراپر ہیلپ نہ ہو. میں سوچ رہی تھی کہ ماں باپ کتنے شوق سے پڑھاتے ہیں اور پھر کتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے اور ہماری بیٹی فلاں جگہ پر کام کری فلاں. ٹھیک ہے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، لیکن پھر اگر ہم ان سے یہ کام لیتے ہیں تو پھر انہیں اتنی سپورٹ بھی تو دینی چاہیے نا، ان کی مدد بھی تو کرنی چاہیے. اگر وہ دوسروں کو سرو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی انہیں سرو کرنا چاہیے، چاہے تو پیرنٹس ساتھ دیں یا کوئی اور رشتے دار ساتھ دے. تو ایسی خواتین کو بھرپور مدد ملنی چاہیے کہ جو اتنا سٹریس لے رہی ہوتی ہیں اور ان کی زندگی میں باقی کیا بچتا ہے. کیونکہ بچے جب دوسروں کے حوالے ہوتے ہیں، مثلا ایک ظاہر ہے ایک ڈاکٹر خاتون اپنے بچے تو نہیں ہر وقت دیکھ سکتی، اور تھکی ہوئی آتی تو پھر بچوں کے ساتھ سلوک کیا کرے گی. اب وہ بچے جو ہیں وہ کس طرح پل رہے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے، اور وہ ہر وقت کیا سن رہے ہیں، کبھی اس کی ڈانٹ سن رہے ہیں، کبھی اس کی. ماں تو برداشت کر لیتی ہے شرارتیں، نانی دادی تو برداشت نہیں کرتی، وہ ایک دفعہ لاڈ کرے گی دوسری دفعہ بچہ شرارت کرے گا، پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کیا چاہتا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو. تو اینڈ آف دا ڈے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ بھی اگر مقصد صرف دنیا کمانا ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، غریبوں کی مدد نہ ہو، اور بیماروں کی تکلیف کو دور کرنے میں اللہ کی رضا. کیونکہ نیت تو کسی نے سکھائی نہیں نا. ہم اپنے نظام تعلیم میں بھی دیکھیں کہ ہم بچوں کو نیت کا سبق کتنا دیتے ہیں اور کہاں کہاں کس کس کام میں دیتے ہیں. ابھی جیسے اسکول میں اینول ڈے ہوا تو اس میں ٹیچرز نے بھی اور بچوں نے بھی جتنی انتھک محنت کی ہے، تو اس میں کتنی دفعہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ سب کچھ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، ایک کام ہو گیا، ایک پریزنٹیشن ہو گئی اور بات یہی ختم ہو گئی. یہاں آپ کو واہ واہ مل گئی، کچھ لوگوں نے تالیاں بجا دی، کچھ لوگوں نے تعریف کر دی، لیکن پھر اس کے بعد کیا، واٹ نیکسٹ، آخرت کے لیے کیا جمع کیا. تو چاہے ہماری دنیا کی زندگی ہو، چاہے ہماری جاب ہو، چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے ہمارے بچے پالنے کا کام ہو، کچھ بھی ہو، تو عبادت یا اجر اسی وقت محفوظ ہوتا ہے جب نیت ساتھ ہوتی ہے. اور جتنا جتنا خلوص آتا جاتا ہے، جتنی نیت خالص ہوتی چلی جاتی، اتنی ہی آپ کے اندر بے نیازی آ جاتی ہے. پھر آپ نہ تھکتے ہیں، نہ کسی سے گلہ نہ شکوہ، کیونکہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا، نہ شکایت زمانہ. یہ کردار، یہ اخلاق کس کا ہو سکتا ہے جو صرف اس بات پر یقین رکھے کہ مجھے پالنے والا میرا رب ہے، مجھے سب کچھ وہی دے رہا ہے. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا. پھر انسان نہ ہسبینڈ سے گلہ کرتا ہے، نہ دوستوں سے کرتا ہے، نہ کسی اور سے کرتا ہے، نہ ماں باپ سے کرتا ہے، نہ بہن بھائیوں سے کرتا. کسی سے گلہ ہے ہی نہیں. یہ گلہ فری انسان جو ہے، یہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کسی سے گلہ نہیں. لیکن اس وقت اگر آپ کسی کو بھی پھرول کے دیکھیں نا، تو گلوں سے بھرے پڑے ہیں لوگ، شکایتیں شکایتیں شکایتیں.
چھوٹی سی مشکل آئے تو آپ سے باہر صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اگر کوئی اچھا کرتا رہے تو جی واہ واہ بہت اچھے ہیں, اور اگر کسی وقت آپ کو ان کی طرف سے نہ سننی پڑے تو پھر آپ انسان ہی نہیں ہیں, گلے ہی گلے ہیں, گلے ہی گلے. تو نہ گلا ہے دوستوں سے, اپنوں سے, یعنی دوستوں سے مراد ہی اپنوں سے, نہ شکایت ہے زمانہ, اور نہ باہر والوں سے, کسی سے کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ. کتنی پرسکون اور پر راحت زندگی ہے یہ کہ جس کے اندر انسان کو اتنی بے نیازی حاصل ہو جائے, اور یہ صرف اخلاص سے حاصل ہوتی ہے. آپ نے کسی کے لیے کچھ بھی کیا, جو بھی کیا, صرف اللہ کے لیے کیا, تو پھر شیطان کا بھی دل میں ڈالتے ہیں. مثلا آپ نے بچوں کو پالا, پڑھایا, بہت محنت کی ان پر, بہت کچھ کیا, لیکن آپ کو ان سے وہ رسپانس نہیں ملا جو آپ چاہتے تھے, انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی, تو پھر ایسی مائیں کیا ہوتی, مزریبل, کڑوی, غم سے بھری ہوئی, پریشانیوں سے اٹی ہوئی. لیکن جس نے اپنے بچے بھی اللہ کی خاطر پال لیا, کہ اللہ نے مجھے یہ امانتیں دی تھی, میں نے ان کو پال کر بڑا کر دیا, میرا رب تو اللہ ہے, مجھے تو پالنے والا اللہ ہے, یہ میرا خیال رکھتے ہیں یا نہیں, مجھے غمگین رہنے کی ضرورت ہی نہیں, تو سارے غم ہی ختم ہو جاتے ہیں. تجربہ تو کر کے دیکھے, یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا, مجھے کسی نے جواب نہیں دیا, کوئی بات نہیں, میرا عمل میرے اعمال نامے میں لکھا گیا, اس کا عمل میرے اعمال نامے میں لکھا جائے گا, جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کا عمل اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہ رکھے کہ اگر کوئی برا کرتا ہے تو وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, کوئی احسان مند نہیں ہوتا تو وہ یوں ہی چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے, کوئی برا کرے گا تو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, نہیں, پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا برا کرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا برا نتیجہ نہ نکلے, کہیں تو نکلے گا, کسی صورت میں تو نکلے گا. آپ جنک فوڈ کھا لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ تسلی دیں کچھ نہیں ہوتا, میں ینگ ہوں, میں ایکسرسائز کر لوں گی, فلاں فلاں, نہیں, وہ نتیجہ نکلے گا. آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں, کسی کو تکلیف دیں, نتیجہ نکلے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ نکلے, بس انتظار کی دیر ہے. تو جو شخص اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتا چلا جاتا ہے نا, کہ یہ شخص میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور میرے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہا, میں نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, اس کا نتیجہ نکلے گا, اللہ مجھے میرے صبر کا اجر دے گا, اللہ میری اس صبر پر قدردانی فرمائے گا, تو یہ چیز صرف اخلاص سے آتی, اور اخلاص ہی ہماری زندگیوں میں نہیں رہا جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. کیونکہ ہر کام جب اللہ کے لیے کرتے تو کوئی غلط کام تو نہیں اللہ کے لیے کرتے نا, پھر تو کاموں کا ڈائریکشن بھی صحیح ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی بھی اچھا کام کس کے لیے کرنا ہے, کوئی بھی کام اللہ کے لیے جب کرنا ہے, تو آپ جھوٹ اللہ کے لیے بول سکتے, کسی کو اللہ کے لیے ستا سکتے, نہیں, پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر آپ کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. تو اس نیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَنِعْمَتُ الْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ النِّعَمِ عَلَى الْعِبَادِ, اور علم کی نعمت بندوں پر افضل ترین نعمتوں میں سے ہے, اعلیٰ ترین نعمت ہے علم کی نعمت, اور علم کی یہ مجلسیں اور علم کے یہ باغ. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَضْلَهُ وَمِنَّتَهُ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَعِبَادِهِ بِمَا آتَاهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم اور اپنے احسان کو جو اس نے اپنے انبیاء, اپنے رسولوں اور اپنے بندوں پر کیا, اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے انہیں علم عطا کیا. فذکر نعمته علی خاتم انبیائه ورسله بقوله, تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین پر اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے, اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما کے بتا دیا نا, اگر آپ اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھے کہ کوئی ہمیں کہے کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, کہ اللہ نے آپ کو دین کے علم سے جوڑ دیا ہے, دین کی خدمت سے جوڑ دیا ہے, تو کیا واقعی ہمارا دل خوشی سے بھر جائے گا؟ اور اگر وہ دل خوشی سے بھر جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو جو مرضی ہوتا رہے, اگر آپ اندر سے خوش ہیں نا, یعنی خوشی باہر سے نہیں ہوتی, خوشی کا راز بھی کیا ہے کہ اندر سے خوشی, آپ کا دل مطمئن ہو, آپ کے اندر ایک ٹھنڈک ہو. باہر کا موسم تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا, وہ تو ہم نہیں بدل سکتے, لیکن اپنے اندر ایک اطمینان لانا ضروری ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمتیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے, کتاب دی, حکمت دی, اور وہ کچھ سکھا دیا جو ہم جانتے نہ تھے, تو کیا یہ اللہ کا عظیم فضل نہیں ہے؟ وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ, صرف فضل ہی نہیں, عظیم فضل ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل ہو جائے، پتا چل جائے کہ ہماری اصل ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہم نے کہاں جا کے رہنا ہے، اصل زندگی گزارنی کہاں ہے ہم نے. یہ تو ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی تو کل شروع ہوگی، اس کو کیسے گزارنا ہے وہ پیغمبروں نے بتایا، اور وہ اللہ نے ان کو بتایا کہ اس کا کریشن پلان کیا ہے، اس نے بندوں کو اس پلانٹ کے لیے پیدا کیا یا جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پیدا کرنے والے نے خود بتا دیا. لوگ اگر اس علم کو نہ سیکھے نہ جانے تو پھر ان کی اپنی غلطی، اپنی کوتاہی.
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِنِعْمَةِ الْعِلْمِ وَأَمَرَهُمْ بِشُكْرِهَا وَأَنْ يَذْكُرُوهُ عَلَىٰ إِسْدَائِهَا إِلَيْهِمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مومن بندوں کا ذکر کیا ہے نعمت علم کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا کہ اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ نے یہ نعمت ان تک پہنچا دی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. یہ فا کیا ہے؟ عطف کیا نا، پیچھے جا رہی ہے، یہ ساری نعمتیں دی ہیں لہذا میرا ہی ذکر کرو اور شکر ادا کرو ان نعمتوں پر جو اللہ نے دی ہیں تمہیں.
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
ہم کتنے شکر گزار ہیں، جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں اپنے اس نعمت کے پانے پر اور اس کے ساتھ جڑے رہنے پر، اس کو بانٹنے پر. والجہاد نوعان، اور جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد بالید والسنان وہذا المشارک فیہ کثیر، ہاتھ اور تیر و تفنگ سے جہاد کرنا یعنی اسلحے سے، اور اس میں بہت زیادہ لوگ شریک ہیں. وجہاد بالحجۃ والبیان وہذا جہاد الخاصۃ من اتباع الرسل وہو جہاد الائمۃ من العلماء وهو افضل الجهادين لعظم منفعته وشدت مؤنته وكثرت اعدائه من الكفار والمنافقين كما قال سبحانه ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. اور حجت اور بیان کے ساتھ جہاد کرنا، دلیل کے ساتھ یعنی علم کے ساتھ، اور یہ پیغمبروں کے پیروکاروں میں سے خاص لوگوں کا جہاد ہے، یعنی پیغمبروں کے جو فالوورز ہیں ان میں سے کچھ لوگ یہ جہاد کرتے ہیں. یہ علماء کے ائمہ کا جہاد ہے، وہ جہاد الائمۃ من العلماء، علم والے تو بہت ہیں لیکن ان میں سے کچھ یہ آگے بڑھ کر یہ جہاد کرتے ہیں جہالت کو مٹانے کا. اور یہ ان دونوں جہادوں میں سے افضل ہے کیونکہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور اس کی مشقت بھی بہت ہے. تیر و تفنگ سے جہاد ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اور کبھی ہوتا ہی نہیں. لیکن علم والے جو علم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں تو کنٹینیوسلی، کیونکہ علم بھول جاتا ہے اگر اس کو یاد نہ رکھے. آپ میں سے جن لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا ہے یا اپنے علم کو بڑھا رہے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے، اسٹوڈینٹس سارے اس بات کی گواہی دیں گے کہ زندگی میں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، کتنی ٹینشن لینی پڑتی اور مستقل طور پر ایک تکلیف سے انسان گزرتا ہے. تو اسی لیے اس جہاد کو ہی افضل جہاد کہتے ہیں، اور جہادن کبیرہ جس کی یہ دلیل دی ہے. اور کفار اور منافقین میں سے اس کے دشمن بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بہت بڑا جہاد کیجیے۔ تو یہ بھی معمولی بات نہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس راستے کی مخالفتیں برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، کیونکہ یہ دین کے دشمنوں کے لیے بہت بھاری چیز ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل رہیں، اور پھر جو جاہل ہوتا ہے اس پر تو کوئی بھی قابض ہو سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں اس میں سے ایک مصرف جو فی سبیل اللہ آتا ہے، وہ اس کام کو بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی بات کو دلیل بناتے ہوئے جو علماء ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دین کی تعلیم کے کام پر جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ والجزاء من جنس العمل فمن سلك طریقا یطلب فیہ حیات قلبہ ونجاتہ من الہلاک سلک اللہ بہ طریقا الی الجنۃ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ اخرجہ مسلم۔ اور بدلہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، عمل کی جنس یعنی کائنڈ۔ تو جو شخص ایسے رستے پر چلتا ہے جس میں وہ اپنے دل کی زندگی اور اس کی تباہی سے نجات کو ڈھونڈتا ہے، اللہ اس کو جنت کے رستے پہ چلا دیتا ہے۔ علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ دل کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کی تباہی سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستے پہ چلا دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میری جنت کہاں ہے؟ میرے سینے میں ہے۔ تو جب دل زندہ ہو جاتا ہے نا تو انسان ایسا لگتا ہے وہ جنت میں رہ رہا ہے، اس کا اطمینان اور اس کی خوشی اور اس کا سکون، کیونکہ جنت میں یہی چیز تو ہوگی، اطمینان قلب بھی تو سب سے بڑی چیز ہوگی، اور دل کی خوشی رب کو دیکھ کر اور اس کی نعمتوں کو پا کر۔ باقی مادی نعمتیں تو سیکنڈری ہوں گی، وہ تو اللہ تعالیٰ بطور عزت ہمیں عطا کرے گا نا، وہی جنات مکرمین نزل من غفور الرحیم، وہ تو ایک عزت کا مقام ہے نا، مقام کریم۔ اصل چیز جو ہے، اصل خوشی وہ دل کی خوشی ہوگی وہاں پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان جس طرح زندگی گزارتا نا اور موت کے وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ ویسا ہی پھر آگے قبر میں رہتی ہے، اور ویسا ہی پھر قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس لیے ہماری پرائرٹی نمبر 1 یہ ہونی چاہیے، ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس سے یہ دولت جاتی ہے یا تباہی ہوتی ہے اس کی۔ وقد نفع سبحانہ التسویۃ بین اہل العلم وغیرہم فقال سبحانہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل علم اور دوسرے لوگوں کے درجے کے برابر ہونے کی نفی کی ہے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا وہ شخص جو فرما بردار ہو، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا ہو، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، کہہ دیجئے کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل والی ہی پکڑتے ہیں۔ یعنی ایک شخص صرف عبادت گزار ہے اور دوسرا عبادت کے ساتھ علم بھی رکھتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذكر اولو الالباب۔
جن کا دماغ ہے، دل ہے، عقل ہے، وہ اس بات سے بڑی نصیحت پکڑیں گے، اپنے لیے ایک رستہ طے کر لیں گے کہ مجھے کس چیز کے ساتھ جم کے رہنا چاہیے، کس چیز کو پکڑے رکھنا چاہیے۔ یہ عقل مند ہی سمجھتے ہیں۔ عبادت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، عبادت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن علم کے بغیر صرف عبادت جو ہے وہ درجہ نہیں رکھتی جو علم کے ساتھ رکھتی ہے۔ وثواب العلم لا ينقطع، علم کا ثواب کبھی منقطع ہوتا ہی نہیں۔ وہذا من اعظم الادلۃ علی شرف العلم وفضلہ وعظیم ثمرتہ، اور یہ ان عظیم دلائل میں سے ہے جو علم کی شرف اور فضیلت اور اس کے عظیم نتیجے پر دلالت کرتے ہیں. فَإِنَّ ثَوَابَهُ يَصِلُ إِلَى الرَّجُلِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا دَامَ يُنْتَفَعُ بِهِ، کیونکہ اس کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. فَكَأَنَّهُ حَيٌّ لَمْ يَنْقَطِعْ عَمَلُهُ، گویا کہ وہ زندہ ہے، گویا کہ وہ زندہ ہے اور اس کا عمل ختم نہیں ہوا، اس کا عمل ختم ہی نہیں ہوا. اور کون سا کام ایسا ہے؟ اور کاموں میں تو ریٹائرمنٹ ہو جاتی، کام ختم ہو جاتا ہے، جاب ہے جاب ختم ہو گئی، بات ختم، زندگی میں ہی ختم ہو جاتا ہے، تو آخرت تک کہاں ساتھ جائے گا. لیکن علم کے ساتھ جو شغف ہے سیکھنا اور سکھانا، چاہے سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں، اور تا دم حیات من المہدی الى اللحد یہ کام کرتے نہیں، تو قابل رشک ہوتی ہے علماء کی زندگی اور علماء کی موت. ڈاکٹر غزالی کا ابھی انتقال ہوا نا، بہت بڑے عالم تھے، تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گئی تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ آج کا جو آخری دن تھا ان کا، وہ سب سے زیادہ مصروف دن تھا، اور اس میں وہ یونیورسٹی سے واپس آئے ہیں، ایک کانفرنس تھی اس میں عربی زبان کے اوپر، شاید انہوں نے کچھ مقالہ پڑھا یا جو بھی ٹاک دی، اور بس اس سے واپس گھر آئے ہیں، آ کے کھانا کھایا ہے، نماز پڑھی ہے، اور مغرب کی نماز پڑھ کر آئے ہیں مسجد سے، اور عشاء کی تیاری ہو رہی تھی، باتیں ہی کر رہے تھے، اور بالکل نارمل کہ ایسے تھوڑا دم گھٹنے سا لگا، اور ود ان 40 سیکنڈ وفات بھی ہو گئی. ہی ٹوک اونلی 40 سیکنڈ. تو گھر والوں نے کہا آپ کو ہاسپٹل لے جائیں، کہنے لگے بلاوا آ گیا ہے. تو اسی وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آخری دن تک ہی وہ 69. عام طور پر لوگ 60 میں ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں گھر والوں کو تنگ کرنے کے لیے، خواتین کی کشامت ہی آ جاتی ہے، اور کام میں مداخلت، وہ لڑائی جو ساری زندگی نہیں ہوتی کپلز میں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان کی وہ ڈومین ہی نہیں، وہ اس ڈومین میں آ ٹپکتے. تو بہرحال ایسی ہی زندگی قابل رشک ہوتی کہ آخری دن تک، آخری لمحے تک کچھ کرتے رہے. میں نے جس سکالر پہ پی ایچ ڈی کی تھی، ابو طاہر السلفی، 6ویں صدی کا ایک محدث تھا، تو اس کی زندگی مجھے بڑی قابل رشک لگتی تھی، جتنا جتنا میں نے اس کے بارے میں پڑھا، ریسرچ کی، ایکسپلور کیا، تو اس چیز نے مجھے بہت انسپائر کیا. الحمدللہ موٹیویشن تو والد کی وجہ سے پہلے بھی بہت تھی، لیکن اس کی زندگی نے کہ کس طرح بڑی عمر تک وہ ٹریول بھی کرتا رہا، اور کہاں کہاں جا کر اس نے نہیں سیکھا اور پھر سکھایا لوگوں کو، اور بے شمار ان گنت لوگوں کو سکھایا، اور جو آخری دن تھا اس کا، اس میں بھی وہ عصر کی نماز تک مسلسل صبح سے پڑھا رہا تھا، اور نماز پڑھی اور اس کے بعد فوت ہو گیا، اور 104 سال کی زندگی تھی. یس 104 سال تک پڑھاتے. ہماری کوئی ایسی پلاننگ ہی نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہیں اچھا تھوڑا سا بس پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیں گے، سو چھٹی بس، اور نہیں. جتنے بچے آپ کے ہاتھوں سے پڑھیں گے، جتنے بچے آپ سے سیکھیں گے، وہ جب تک زندہ رہیں گے، وہ جب تک اس علم پر عمل کریں گے، یا ان میں سے کچھ آگے پہنچائیں گے، اور پھر جو ان سے آگے سیکھ کے آگے پہنچائیں گے، تو یہ آپ کے لیے کنٹینیوس صدقہ جاری ہے، اور وہ ان کا عمل بھی آپ کے حصے میں آئے گا اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے رہے. ایک حرف بھی آپ قرآن کا کسی کو سکھا دیتے ہیں نا، تو جب تک وہ حرف پڑھتا رہتا ہے نا بندہ، اجر آپ کو بھی ساتھ ہی ملتا رہتا ہے. ایسا نفع بخش کاروبار کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یہاں پے زیادہ ہے، یہاں تھوڑی ہے، یہاں کام زیادہ ہے، یہاں کام کم ہے، ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہماری آخرت کے لحاظ سے ہمارا سب سے بڑا بزنس کہاں ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، یعنی وہ منقطع نہیں ہوتے، کٹتے نہیں، ختم نہیں ہوتے. الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی ایسی جگہ مال لگا گئے اپنی زندگی میں کہ جہاں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او علم ینتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو اولاد بھی کب تک زندہ رہتی ہے؟ اولاد بھی پھر چلی جاتی ہے، دعائیں کرنے والے بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے اندر آپ نے انویسٹ کر دیا، جن کو سکھا دیا، وہ چاہے نہ بھی دعا کرے، وہ آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں لے کے اس کو. وقد حسر اللہ خشیته فی العلماء وکفا بخشیت اللہ علما فاہل العلم الالہی ہم اہل خشیته سبحانہ کما قال عز وجل انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. اور اللہ نے اپنی خشیت اور خوف کو علماء تک محدود کر دیا، یہ علماء کے اندر ہی ہے، یعنی انما حصر کا کلمہ ہے نا، تو اللہ کی خشیت کا علم ہونا کافی ہے، یعنی اللہ کی خشیت یہ علم ہے، تو علم الہی کے حاملین وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اصل عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ عالم کی پہچان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، انما بے شک اللہ بہت زبردست بہت بخشنے والا ہے۔ ولی اہمیت العلم و شرف ہی امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطلب المزید منہ فقال سبحانہ وتعالی اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ اور علم کی اہمیت اور اس کے شرف اور فضل کی وجہ سے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ مزید علم حاصل کریں، وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کو بھی کیا حکم دیا گیا، اور زیادہ، پس اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا پس اللہ بہت بلند شان ہے بادشاہ حقیقی کی، اور آپ اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہہ دیجیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے۔
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔
ولا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا في سنتين۔ اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایک سے بھی وہ والا حسد کرے جس کو رشک کہتے ہیں، اور وہ اس بات کی آرزو کرے کہ اس کی حالت بھی اس کی طرح کی ہو جائے، اس کے بغیر کہ وہ اس آدمی سے اللہ کی نعمت کے خاتمے کی آرزو کرتا ہو، اور یہ غبطہ اور رشک دو آدمیوں کے بارے میں جائز ہے۔ وہی الاحسان الی الناس بعلمہ او بمالہ، اور وہ ہے لوگوں پر احسان کرنا، یا تو اپنے علم کی وجہ سے ان کو تعلیم دے کے، یا مال کی وجہ سے ان کو عطیات، گفٹس، صدقات وغیرہ دے کر۔ وما ادا حاضین فلا ينبغي غبطته ولا تمني مثل حاله لقلة منفعة الناس به، ان دو لوگوں کے علاوہ کسی شخص پہ رشک نہیں کرنا چاہیے، کاش میں بھی ایسا ہوتا، ایسی ہوتی، یہ ڈگری ہوتی میرے پاس، یہ گھر ہوتا، یہ جاب ہوتی، اور نہ اس کی حالت جیسی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اس سے فائدہ بہت کم حاصل ہوتا ہے، جو صرف دنیا دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نا، آخرت تک تو فائدہ نہیں جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، قابل رشک تو صرف دو ہی آدمی ہیں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ بالحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، متفق علیہ۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، بس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وقیمت الشیء ترتفع بقدر ما فیه من المنافع، بہت خوبصورت بات ہے یہ، اور ایک چیز کی قیمت یا کسی چیز کی قیمت ان فائدوں کے حساب سے ہی بڑھتی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، آپ کی ورث بھی وہی ہے جو آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جتنا پہنچاتے ہیں اتنے آپ قیمتی ہیں۔ وہ بقدر ما فیه من الصفات، اور ان صفات کی وجہ سے جو اس میں پائی جاتی ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی قیمت ان خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس چیز کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ اللَّهِ تَرْتَفِعُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالصِّفَاتِ الْإِيمَانِيَّةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اسی طرح ایک مسلمان آدمی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بلند ہو جاتی ہے، اتنی ہی جتنا کہ اس کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور ایمانی صفات کی مقدار پائی جاتی ہے، یعنی ایمانی صفات بھی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بینیفٹ کریں، ہر ایک کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور علم دیے گئے درجات بلند کرتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ایسا انسان جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت کر لیتا پھر وہ اپنے گھڑیاں نہیں دیکھتا، وہ گھنٹے نہیں گنتا، وہ ٹائم نہیں دیکھتا کہ اتنا ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس وقت میں کر کے آ رہا ہوں، میں اس سے کما کے آ رہا ہوں، اور وہ اوور ٹائم بھی لگانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
وكمال المسلم بإصلاح نفسه وإصلاح غيره. اور مسلمان کی تکمیل، مسلمان کا کمال اپنے نفس اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی آپ کمال تک، بلندیوں تک پہنچتے ہیں جب اپنے آپ کو گرو کریں، اچھا کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں. فالداعیۃ کالنہر یجری فی کل مکان. دعوت اللہ کا کام کرنے والا داعی دین ایک نہر کی طرح جو ہر جگہ بہتی ہے. ویکون سببًا لنبات الزروع والاشجار. اور وہ کھیتیوں اور درختوں کے اگانے کا سبب بنتی ہے. وَقَشْ شَمْسِ تَجْرِي وَيَدْخُلُ دَوْءُهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ. اور جیسے کہ سورج چلتا ہے تو اس کی روشنی ہر جگہ میں داخل ہو جاتی. ایسا ہونا چاہیے، ہر بندے تک ہماری خیر پہنچ جائے. وَالْعَالِمُ كَالْمِصْبَاحِ. عالم ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے، لیمپ کی طرح. يَسْتَفِيدُ مِنْهُ كُلُّ مَنْ اِقْتَرَبَ مِنْهُ. جو بھی اس سے قریب ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. روشنی تو اس کی دور دور جا رہی ہے، لیکن اصل فائدہ اس کو ملتا ہے جو قریب آتا ہے اس کے. وَقَلْ بِئْرِ يَأُمُّهُ النَّاسُ لِيَرْتَوُ مِنْهُ وَفِي كُلِّنْ خَيْرٍ. اور جیسے کہ کنواں ہوتا ہے کہ لوگ اس کا قصد کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے سراب ہو، ان سب میں خیر ہے. وَإِذَا كَانَ الدَّاعِي يَجْتَهِدُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالشَّارِدِينَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالْعَالِمُ يُعَلِّمُ النَّاسَ أَحْكَامَ الدِّينِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ امْتَلَأَتِ الدُّنْيَا نُورًا وَازْدَانَتْ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالتَّقْوَى وَفُتِحَتْ عَلَيْهَا بَرَكَاتُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جب دعوت اللہ کا کام کرنے والا کافروں کے خلاف اور مسجد سے دور بھاگنے والے کے خلاف جہاد کرتا ہے، یعنی ان کو پکڑ پکڑ کے دین کی طرف لاتا ہے، مسجد کی طرف لاتا ہے، تو عالم مسجد کے اندر لوگوں کو دین کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں. کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں جو اندر بھیج رہے ہیں، اور کچھ اندر بیٹھ کے سکھا رہے ہیں. دنیا نور سے بھر چکی ہے اور اہل ایمان اور اہل علم اور اہل تقویٰ کے لیے مطیع ہو چکی ہے، اور ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دی گئی ہیں. اور بے شک اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا اس کے عوض جو وہ کمائی کرتے تھے.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.